الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، الحمد للہ اللہ کا احسان ہے، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فیوز و برکات کا سلسلہ چل رہا ہے. حضرت کے مکتوبات شریف کے دروس الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچ گئے تھے اس رمضان شریف میں. اس کے بعد الحمدللہ تعلیمات مجددیہ کے عنوان سے حضرت کے تعلیمات کے دروس چل رہے تھے، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ جو اشکالات مختلف حضرات کے اس پر ہوتے تھے، تعلیمات کے سمجھ میں کوئی غلط فہمیاں تھیں، اس پر بھی بات الحمدللہ کافی حد تک ہو گئی ہے. تو ابھی انشاءاللہ حضرت ہی کے دو مکتوبات شریف پر، یا ان دو مکتوبات شریف سے جو ماخوذ کتاب ہے، حقیقت توحید اور رسالت، یہ شروع کیا جا رہا ہے. اللہ جل شانہ اس کی جملہ برکات ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ ہمارے جو تین اساسی عقیدے ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں دو اس میں ہیں. کیونکہ تین اساسی عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور معاد ان آخرت، تو ان میں سے دو اس میں ہیں الحمدللہ. اس وجہ سے بہت اہم کتاب ہے. اس میں حضرت نے بعض ایسی چیزوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے عزت عقائد پر پڑتی ہے، اور نہ سمجھی میں انسان بہت دور چلا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیق ذلک ومن یعظم شاء اللہ فإنها من تقوی القلوب. جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، اور اس کی مثال آسمان سے اس گرنے والے کیسی ہے جس پر مردار خور پرندے جپٹتے ہیں، اس کے جسم کا ایک ایک جز کسی نے کسی مردار خور پرندے کے چونچ میں ہوتا ہے، اور یا اگر ان کی گرفت سے بچ نکلے تو آندیاں اس کے جسم کے اعضاء چاروں طرف بکیر دیتی ہیں. بات یہ ہے کہ جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرے، انہیں برتر جانے، اور دین مقدس اسلام کی نشان اس کے اطاعت کی علامت کا احترام کرے، خود اس کے متقی ہونے کا ثبوت ہے. قرآن پاک میں جن تین عقائد کی بہت وضاحت کے ساتھ انتہائی زوردار طریقے سے ان کو بیان کیا گیا ہے، وہ درج ذیل ہے. نمبر ایک، اللہ پر ایمان. نمبر دو، پیغمبروں پر ایمان. نمبر تین، آخرت پر ایمان. اس لیے ان تین اساسی عقائد کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کمزوری بہت زیادہ کجیل آتی ہے، جس سے دین کا بنیادی مفہوم بہت متاثر ہو سکتا ہے. ان میں آخرت پر ایمان کے سمجھنے مومنوں کو عمومی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن توحید پر، جو اللہ پر ایمان کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف کے بارے میں، عقیدہ کے بارے میں افراد تفرید بہت پایا جاتا ہے. کہیں تو توحید پر اتنا زور دیا ہے کہ شاعر اللہ کی توہین اس کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے. دوسری طرف آپ سم کی ذات سے متعلق ایسا عقیدہ کچھ لوگ رکھنے لگے ہیں جس تو توحید پر حرف آتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر توحید کی دعوت دی ہے. چونکہ دونوں عقائد سے تعلق کرتے ہیں، اس لیے ان کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، جسے میں عرض کر چکا تھا کہ یہ بہت اہم ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی. عقائد کی معرفت کی اہمیت اور اس میں افراد تفرید کا علاج. توحید اور شاعر اللہ کی تعظیم اس آیت کریمہ سے کتنا واضح ہے، لیکن وقت کے ساتھ عقل، نفس اور قلب میں فطور کی وجہ سے اس میں افراد تفرید ہوتا رہتا ہے، جو کچھ عرصہ کے بعد بہت پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. اس قسم کی پریشانی کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو علاج کیا ہے، وہ بیک وقت علمی بھی ہے اور عملی بھی ہے. مجددین کی ضرورت، اور وہ یوں کہ ہر سو سال میں ایک مجدد کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں، جو اس قسم کے اشکالات کا جواب دیتے ہیں، اور یوں اس مسائل کو چرسے کے لیے دب جاتے ہیں. دوسری طرف اصلاح نفس و عقل و قلب کا تسلسل ان کی تحقیقات کو سمجھنے اور تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے، جن میں مشائخ علماء اکرام کا کردار بہت اہم ہے. اس وجہ سے اگرچہ اور بھی آیت کریم اور حدیث شریفہ کافی تعداد میں ان متنوع مسائل کو حل کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، لیکن میں تطبیق کا کام ایسے حضرات ہی کر سکتے جن کی علمی مہارت اور قلبی بصیرت کا شمس القمر واضح ہو۔ اس لیے میں مجددین حضرات کی طرف ایسے مسائل میں رجوع کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس مضمون میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت طاہر مسعود کی تحقیقات پیش کریں گے تاکہ اس مسئلے کی اچھی طرح توضیح ہو سکے۔ اس مضمون کے مخاطب کون ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ مضمون ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پر پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو مانتے ہیں کہ میں تم میں وہ دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر ان کو پکڑے رکھو تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں رکھتا تو ہمارا اس وقت مخاطب نہیں، ان کے لیے الگ دلائل ہوں گے جن کا یہ مضمون متحمل نہیں ہے۔ توحید افعالی اور ظاہری و باطنی اسباب۔ توحید دین کا اساس ہے، لیکن رسول اور فرشتوں پر جن کا ذکر ایمان مفسم ہے ان پر ایمان بھی لازم ہے۔ ان میں رسول اور انبیاء علیہم السلام تو نظام ہدایت کا بڑا ذریعہ ہے اور فرشتے تکوین امور کے لیے مختص ہے، لیکن انبیاء کرام کے سردار خاتم النبیین نظام ہدایت کے ساتھ نظام تکوین کا بھی بڑا ذریعہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار میں ہیں وہی لاتے جو نظام ہدایت کا حصہ ہے۔ اس لیے توحید پر اتنا زور کہ توحید جس پر زور دے رہا ہے وہ دب جائے ٹھیک نہیں۔ اس طرح رسالت پر اتنا زور کہ رسالت کا سب سے اہم وظیفہ توحید کی تبلیغ مؤثر متاثر ہو جائے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ جس وقت ہم توحید افعالی کی بات کرتے تو یہ بھول جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا توحید کے خلاف نہیں، البتہ ان اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھنا توحید افعالی کے خلاف ہے۔ اس لیے جو محقق ہوتے ہیں وہ اسباب اور توحید افعالی کو اس طرح جمع کرتے ہیں کہ جن اسباب کے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اجازت دیے ان کو اختیار کرتے ہیں اور نتیجہ خدا پر چھوڑتے ہیں۔ شریعت کے خلاف اسباب اختیار کرنا توکل واجب کے خلاف ہے، البتہ توکل مستحب ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے۔ آپ سے ہم کی افاد کے لیے جب تک آیت واللہ یعصمک من الناس نازل نہیں ہوئی تھی پہرہ دینے کا انتظام موجود تھا، جس کا استوانہ ابھی بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ جب یہ آیت اتری تو آپ نے پہرہ اٹھا دیا۔ اگر یہ بات سمجھ آئی ہے تو اب جس طرح ظاہری اسباب کا سلسلہ ہوتا ہے اس طرح باطنی اسباب کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ تکوین نظام ہوتا ہے، اس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے محقق اس کا انکار بھی نہیں کرتا اور جب تک اس کے ساتھ کوئی کام نہ ہو اس سے سروکار بھی نہیں رکھتا، جیسے کہ بارش برسانے کا نظام، عذابات اور اس طرح دوسرے کام جو فرشتے کرتے وہ ہم سب مانتے ہیں، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے ان سے کہنے سے کوئی کام نہیں ہوتا، ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے یا اس کے لیے جو روحانی اسباب اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ان کو اختیار کرنے، آگے جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم ہوتا ہے ان میں پھر وہ دیر نہیں لگاتے۔ اس طرح ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عمل میں کوئی نقصان نہیں آتا، یعنی فرشتے جو ہے یہ حکم کے پابند ہیں۔ اگر اللہ پاک نے حکم دیا ہو کہ اس شخص کو مار دو تو وہ شخص چاہے کتنے ہی منتیں کر لے تو فرشتے اس کی بات نہیں مانیں گے۔ ہاں جی، یا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اللہ پاک فرمائے کہ اس کو بچا دو تو اس کے دشمن چاہے کتنی کوشش کر لیں، فرشتوں کی منتیں کر لیں، وہ اس کو یہ نہیں مانیں گے۔ شرک کی جڑ معرفت میں نقص ہے۔ شرک توحید کا ضد ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی معرفت میں نقص پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر لعارفون سے کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی ذات کے معرفت ہمارا مقصد زندگی ہے، اس لیے اس پر خوب توجہ دینے پڑے گی۔ مخلوق سے جو ہوتا نظر آتا ہے اس سے ناقص معرفت والا سمجھنے لگتا ہے کہ مخلوق کر رہی ہے، اس لیے اگر اس کام میں تقدس، عظمت یا قدرت نظر آئے تو اس کا معتقد ہو کر اس کی وہ تعظیم کرتا ہے جس کے ڈانڈے شرک کے ساتھ ملے جاتے ہیں، یعنی اس کی بات کرنے لگتا ہے، جیسے ہندو لوگ آتش پرست اس کی بات کر لیتے ہیں اور اپنی ناقص عقل سے کافی دلائل اس لیے جمع کر لیتے ہیں۔ یقین اس میں شیطان کے اغوا کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے اپنی مخلوقات میں سے جن ہستیوں کو اونچے مقامات نصیب فرمائے ان کی عظمتوں کو سلام کرنے کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ خالق خالق اور مخلوق مخلوق، مخلوق کہاں خالق کی طرح ہو سکتی۔ یہ اگر ذہن میں ہو تو انسان کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ جو لوگ مشرک چلے آ رہے ہیں ان کو سمجھانے کے دلائل مختلف ہیں، لیکن جو اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے وہ دلائل کافی ہونے چاہیے جو مسلمان اکابر رحم اللہ نے رقم کی ہے۔ ان اکابر میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کا نام بھی بہت مشہور ہے، جن نے ایک طرف اللہ جل شانہ کی شان کی تنزیہ اس طرح بیان فرمائے کہ کسی کو اگر وہ سمجھ آئے تو شرک کی جڑ کٹ جائے۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں، پہلے حصہ توحید کے معرفت کے بارے میں ہے، اس میں حضرت پہلے مجدد الفسانی کا مکتوب نمبر 234 تحریر کیا جائے گا، اور بعد میں ہر پیراگراف کی نمبروار تشریح کی جائے گی مناسب عنوانات کے ساتھ، اور اس کے بعد حقیقت محمدی کی تفصیلات دی جائیں گی۔ لیکن اس میں مجدد الفسانی رحمت کے مکتوب نمبر 209 حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل، معارف الدنیا، مبدا و معاذ اور کشفیات کونیہ کے منتخب اقتباسات کے علاوہ دیگر کابر کی تحریرات سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ تو پہلے حضرت رحمۃ اللہ کا معرکۃ العراب مکتوب نمبر 234 کو ملاحظہ کیا جائے، جس کے مندرجات درج ذیل ہیں۔ اب اس میں ہم طریقہ یہ اختیار کریں کہ پہلے حضرت کا پورا مکتوب شریف پڑھیں گے، اور یہ صبر آزما کام، کیونکہ سمجھ اتنی آسانی سے نہیں آئے گی اس کی جب تک اس کی تمہیدی باتیں نہ کی جائے۔ اس وجہ سے اس کو ساتھ ساتھ نہیں بیان کیا جائے گا، ساتھ ساتھ اس کی تشریح نہیں ہوگی، کیونکہ تمہید جب تک نہیں دی جائے گی اس وقت تک کسی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ بہت اونچے مضامین ہے، اس کے لیے ایک بنیاد ہونے چاہیے۔ آج تو لہٰذا پہلے مکتوب شریف کو بیان کیا جائے گا، پھر اس کی تشریح کی جائے گی، اور تشریح مرحلہ وار ہوگی، پھر انشاءاللہ بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، اور جب بات سمجھ میں آ جائے پھر اس کے بعد مکتوب شریف دوبارہ پڑھ لی جائے، تاکہ اس کے ساتھ کانٹیکسٹ مطلب جانوں کے ساتھ مل جائے۔ پہلا پیراگراف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدائے بے چون یعنی بے مثال کی حمد اور رہنما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے بعد، میرے عزیز فرزند کو معلوم ہو کہ حضرت سبحانہ کی حقیقت وجود صرف وجودی محض ہے، حقیقت وجود صرف وجود محض ہے، کہ کوئی دوسرا عمل اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، اور وہ وجود تعالیٰ ہر خیر و کمال کا منشا یعنی پیدا ہونے کی جگہ ہے، اور ہر سن جمال کا مبدا یعنی ابتدا ہونے کی جگہ ہے۔ خیر و کمال کا منشا اور ہر حسن و جمال کا مبدا ہے، اور وہ وجود جزء حقیقی اور ایسا بسیط ہے کہ اس کی ترکیب کو ذہنی اور خارجی طور پر ہرگز راہ نہیں ہے، اور حقیقت اعتبار سے اس کا تصور دائرہ امکان سے باہر ہے، یعنی ہمارے تصور کی پہنچ اللہ تعالیٰ کی وجود تک نہیں ہو سکتی، اور وجود تعالیٰ ذات تعالیٰ پر عذری معاطات یعنی محمول کا حمل بوضوع پر بلاواسطہ ہے، اور دونوں میں اتحاد محض کی بنا پر محمول ہے، نہ کہ اشتقاق کے اعتبار سے، کیونکہ تغیر نہیں ہے، اور حمل اشتقاق میں تغیر کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ حمل کی نسبت کو بھی ہے، حقیقتاً اس مقام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ تمام نسبت اعتبار سے ساقط ہیں، اور وہ وجود جو عام اور مشترک ہے وہ اس وجود خاص تعالیٰ و تقدس کے ظلال میں سے ایک ظل ہے، اور یہ ذل ذات تعالیٰ و تقدس پر محمول ہے، اور دو وہ اشیاء پر تشکیق عذروِ اشتقاق نہ کہ عذروِ معاطات، اور اس میں ذل سے مراد حضر وجود تعالیٰ کا تنزلات کے مرتبوں میں ظہور ہے، اور ذل کے افراد میں سے اولا اقدم و اشرف وہ فرد جو ذات تعالیٰ و تقدس پر اشتقاق کر محمول ہوا، لہذا اصالت کی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ وجود ان حمل معاطات کے طور پر کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ان حمل اشتقاق کے طور پر نہیں کہہ سکتے، اور ذل کے مرتبہ میں اللہ تعالیٰ موجود ان کہنا صحیح ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ وجود، اور چونکہ حکماء اور صوفیہ کے گروہ وجود کی عینیت کے قائل ہو گئے، اس فرق کے پر مطلع نہیں ہوئے، اور ذل کو اصل سے جدا نہیں کر پائے، انہوں نے حمل اشتقاق کے درست کرنے میں بھیجا تکلف اور ہیلے کے محتاج ہوئے، اور حق وہی جو میں اللہ جل سبحانہ کے الہام سے تحقیق کیا۔ نمبر دو، اور یہ اصالت و ذلیت تمام صفات حقیقیہ کی اصالیت و ذلیت کے مانند ہے، کیونکہ مرتبہ اصالت میں جو اجمال اور غیب الغیب کا مقام ہے، ان صفات کا حمل کرنا جو معتاد کے طریقہ کے بنا کہ اشتقاق کے طریقہ پر کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ علم ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ عالم ہے، کیونکہ حمل اشتقاق میں مغیرت کے بغیر چارہ نہیں، اگرچہ وہ مغیرت اعتباری ہو نہ کیا کی گی، اور وہ مغیرت اس مرتبہ میں بالکل مفقود ہے، کیونکہ مغیرت ذلیت کے مرتبہ میں ہوتی ہے، اور اس جگہ کوئی ذلیت نہیں ہے، کیونکہ تعین اول سے کئی درجہ بالا تر ہے، اس وجہ سے کہ نسبت اور استعین میں اجمال کے طریقے پر ملحوظ ہیں، اور اس مقام میں اشیاء میں سے کسی شے کا کس طرح بھی ملاحظہ نہیں ہے، اور ذل کے مرتبہ میں جو کہ اس اجمال کی تفصیل ہے، حمل اشتقاق صادق ہے نہ کہ حمل معاطات، لیکن صفات کی عینیت اور اس مرتبہ وجود تعالیٰ کی عینیت کے فرع ہے، جو ہر خیر و کمال کا مبدا ہے اور حسن و جمال کا منشا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں جی، ارے سمجھ، ہاں یہی تو میں کہہ رہا تھا، صبر تو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، یہ تو بات ہے، علم اس میں بہت زیادہ ہے، گہرائی بہت ہے، ہوتا لگانا پڑتا ہے، ہاں جی، پھر موت یاد آتا ہے۔ اس فقیر نے اپنی کتب رسائل میں جس وجود کے عینیت کی نفی کی ہے اس سے مراد وجود ذلی سمجھنا چاہیے جو حمل اشتقاق کا درست کرنے والا ہے، اور یہ وجود ذلی بھی آثار خارجیہ کا کے مراتب میں ہوں گی، پس تو سمجھ لے کیونکہ تجھے بہت سے مواقع پر نفع دے گا، پس صفات حقیقیہ بھی موجود خارجیہ ہوں گی اور مکنات بھی خارج میں موجود ہوں گی، اس کو یاد رکھو۔ نمبر 3، اے فرزند ایک مخفی راز سمجھو، سنو کہ کمالات ذاتیہ اور حضرت تعالیٰ تقدس کے مرتبہ میں حضرت ذات کا عین حضرت ذات کا عین ہے، مثلا صفت علم اس مقام میں حضرت ذات تعالیٰ کا عین ہے، اور قدرت و ارادت و باقی صفات کا بھی یہی حال ہے، اور اس مقام میں حضرت ذات پہ تمام ہی علم ہے، اس طرح پہ تمام ہی قدرت ہے، نہیں کہ حضرت ذات کا بعض علم ہے اور بعض قدرت، کیونکہ وہاں بعض کا ہونا اور جز کا بننا محال ہے، ان کمالات میں سے جو گویا حضرت ذات تعالیٰ سے منتزع ہیں حضرت علم کے مرتبہ میں تفصیل پائیے اور تمیز پیدا کر لی، اور حضرت تعالیٰ تقدس اپنے وحدانیت کے سجمال صرافت پر باقی ہے، اس کے بعد کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہی اور جو اس تفصیل میں داخل نہیں ہوئی اور متمیز نہ کی گئی ہو، بلکہ وہ تمام کمالات جو حضرت تعالیٰ کے عین ہیں مرتبہ علم میں آ گئے ہیں، ان کی تفصیل ان تفصیلی کمالات نے دوسری مرتبہ میں وجود ذلی پیدا کر کے صفات کا نام حاصل کر لیا ہے، اور حضرت کے ساتھ ان جو ان تمام کی اصل ہے قیام پیدا کر لیا ہے، اور آیان ثابتہ سے صاحب فصوص علیہ رحمت کی مراد یہی کمالات مفصلہ ہے جن نے علم کے خانے میں وجود علمی حاصل کیا، اور فقیر کے نزدیک ممکنات کے حقائق ادمات ہے جو کہ ہر شر و نقص کا مبدا محل ہے، ان کمالات کے ساتھ ان میں منعقص ہو گئے، یہ بات تفصیل طلب ہے، گوشی ہوش سے سننا چاہیے۔ نمبر 4، جان لے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ہدایت دے کہ عدم وجود کے مقابلے میں ہے اور اس کی نقیض ضد ہے، بس عدم بذات ہر شر و نقص کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، بلکہ ہر وہ شر فساد کا عین ہے جس طرح کے وجود اجمال کے مرتبہ ہر خیر و کمال کا عین، اور جس طرح حضرت وجود اصل الاصل کے مقام میں ذات تعالیٰ پر اشتقاق کے طریقے پر محمول نہیں ہے، اس طرح عدم بھی جس وجود کے مقابلے ماہیت عدمیہ پر اشتقاق کے طریقے پر محمول نہیں ہے، اس مرتبہ کو اصالت میں ماہیت کو معدوم نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ عدم محض ہے، اور تفصیلی علمی کے مرتبوں میں جو کہ اس ماہیت عدمی اس تعلق قائم کیے اس ماہیت کی ذات عدم کے ساتھ متصف ہو گئی ہے، اور حمل اشتقاق وہاں درست ہوتا ہے، اور عدم کا مفہوم جو کہ گویا اس اجمال عدمیہ کی ماہیت سے منتزع ہے، اور اس کے ذل کے ماندے اس ماہیت عدمیہ سے کے تمام مفصل امراض افراد پر اشتقاق کے طریقے پر جزات میں محمول ہوتا ہے، جیسے آگے بیان ہوگا۔ نمبر 5، اور چونکہ وہ عدم ججمال کے مرتبہ میں ہر شر و فساد کا عین تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہر شر دوسرے شر سے جدا ہو گیا تھا، اور فساد دوسرے فساد سے ممتاز ہو گیا تھا، اور جس طرح وجود کے جانب اجمال کے مرتبہ میں حضر وجود ہر خیر و کمال کا عین تھا، اور تفصیل علمی کے مرتبہ ہر کمال کا دوسرے کمال دوسرے کمال سے ممتاز ہو کر خیر سے دوسرے خیر سے جدا ہو گیا، اس طرح کمالاتی وجودیہ میں سے ہر کمال اور نقائص عدمیہ میں سے ہر نقص جو اس کے مقابلے علم کے خانے منعقص ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کی علمی صورتیں بن کر مل جل گئی ہیں۔ نمبر 6، اور وہ عدمات جن سے مراد شر اور نقائص ہے، وہ ان کمالات منعقص کے ساتھ جن حضرت علم کے مرتبہ میں تفصیل علم پائی ہے ممکنات کی ماہیت ہیں، خلاصہ کلام ہے کہ وہ عدمات ان ماہیتوں کے اصول مواد کی طرح ہے، اور وہ کمالات ان میں حلول کی ہوئی صورتوں کے مانندے۔ بس آیان ثابتہ سے اس حقیر کے نزدیک یہی عدمات اور کمالات مراد ہے جو کہ ایک دوسرے سے باہم مل جل گئی ہیں، اور یہ ان ماہیت عدمیہ میں ان تمام لوازمات اور ذلال وجودیہ کے کمالات کے جو حضرت علم میں منعقص ہو گئے ہیں اور ممکنات ماہیہ کا اہم نام پا لیے، قادر مختار جل سلطان جب چاہا ان کو وجود ذلی کے رنگ میں رنگین کر کے موجودات خارجیہ بنا دیا اور اس خارجیہ کا مبدا کر دیا۔ نمبر 7، جاننا چاہے کہ سور علمیہ جس سے مراد ممکنات کے آیان ثابتہ ان کی ماہیت ہیں، ان کو رنگین کرنا اس معنی میں نہیں ہے کہ سور علمیہ نے خانہ علم سے نکل کر وجود خارجی پیدا کر لیا ہے، کیونکہ یہ تو محال اور جہل کو مستلزم ہے، تعالی ولا ذالک علو کبیرہ، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے، بلکہ اس معنی میں کہ ممکنات نے خارج میں سور علمیہ کے مطابق ایک وجود پیدا کر لیا ہے، اور وجود علمی کے علاوہ اس وجود علمی کے موافق وجود خارجی حاصل کر لیا، جیسے نجار بڑائی کی تحت کی صورت اگر ذہن میں تصور کر کے خارج میں اس کا اختراع کرتا ہے، اس صورت میں تخت کی وہ ذہنی تصویر جو کہ حقیقت میں اس تخت کی ماہیت ہے، اس نجار کے خانہ علم سے باہر نہیں نکلی، بلکہ خارج میں اس تخت سے صورت ذہنیہ کے مطابق وجود پیدا کر لیا ہے۔ بس سمجھ لو، دیکھیں نا، یہی شاہ اسماعیل شیر رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہے یا نہیں۔ نمبر 8، جاننا چاہیے کہ ہر عدم جو کمالات وجودیہ کے ذلال میں سے ایک ذل ہے، اور اس کے مقابلے اور جس نے منعقص کے ساتھ رنگین ہو کر خارج میں ایک زینت پیدا کر لی، بخلاف عدم صرف کہ وہ انزلال سے متاثر نہیں ہوا اور نہیں ان کے رنگ میں رنگا گیا، وہ کس طرح رنگ پکڑ سکتا ہے جبکہ وہ انزلال کے مقابل میں ہے؟ جی نہیں، اگر وہ مقابلہ حضور رکھتا ہے تو حضرت وجود صرف اعلیٰ و تقدس کے ساتھ رکھتا ہے۔ نمبر 9، پس عارف تامل معرفت، کامل معرفت جب حضر وجود کے حضور میں ترقی کر کے عدم صرف کے مقابلے میں نزول کرتا ہے، تو اس کے توسل سے عدم بھی اس حضرت وجود صرف کے ساتھ ایک طرح کا رنگ پیدا کر کے مزین و مستحسن ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ عارف جو فی الحقیقت مراتب ذاتیہ کا جامع ہے، اس وقت میں تمام آدام کے مراتب کا جمع کرنے والا بھی، اس نے تفصیل و جمالی حسن و خیریت پیدا کر لیے اور اس کو کمال جمال حاصل ہو گیا، اور یہ خیریت جو تمام ذات کے مراتب میں سرید کے ہوئے ہے، اس قسم کے عارف کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر غیر عارف بھی یہ خیریت سرید کے ہوئے ہے یا اس میں قصور، تو اس کے آدام ذاتیہ کے بعض تفاصیل مراتب میں یا اس کے تمام تفصیل مراتب میں درجات کے تفاوت سے جاری ہے، اور یہ آخری قسم بھی نادر الوجود ہے۔ لیکن عدم کے اجمال کے ہر مرتبہ میں جو ہر شر نقص کا عین ہے، اس عارف کے علاوہ کسی نے بھی اس کی خیریت کی خوشبو نہیں پائی، وہ نہ ہی حسن کا رنگ پیدا کیا۔ لہٰذا ایسا عارف جو خیر تام سے متصف ہو چکا ہے، اس کا شیطان بھی حسن اسلام پیدا کر لیتا ہے، اس کا نفس ہمارا بھی مطمئن ہو کر اپنے مولا سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلم الشیطانی میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ لہٰذا کوئی غازی جنگ میں اس پر سبقت نہیں رکھتا، اور شیطان جیسے کوئی بھی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ معارف جو اس فقیر سے بے ارادہ ظہور میں آئے، اگر اکثر لوگ جمع ہو کر ان جیسے پیش کرنے کی کوشش کے تو معلوم نہیں کہ میسر ہو سکے۔ بتحقیق کہ ان معارف کا بہت سا حصہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگا۔ اگر بادشاہ بر در پیر زن بے آئے تو یہ خواجہ سہلت مکن، اگر بادشاہ آئے بڑھیا کے گھر تو یہ خواجہ ہرگز تعجب نہ کر۔ فتبارک اللہ وسن خالقین والحمد للہ رب العالمین، بس کیا ہی بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جو بہتر پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جو تمام جانوں کو پالنے والا ہے۔ نمبر 10، لہذا ممکنات کی ذوات عدمات ہے جس میں وجودی کمالات کے ضلال نے منعقص ہو کر ان کو مزین کر دیا ہے، پر لازمی طور پر یہ ممکنات بذات ہر شر و فساد کے محل ہے، اور ہر برائی و نقص کی جائے پناہ، اور ہر خیر و کمال جو ان میں تعبیر و پوشیدہ ہے، وہ حضرت وجود سے عاریت ہے کہ وہ خیر محض جو حضرت وجود کی وجہ سے فائز ہوا ہے۔ آئے کریمہ، ما سابق من حسنۃ فمن اللہ، وما سابق من سیئۃ فمن نفسک۔ جو بھی بلائے تجھے پہنچتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی برائی تجھے پہنچتے وہ تیرے نفس کی طرف سے اس مضمون کی خبر دیتی ہے۔ اور جب اللہ جل سلطانوں کے اس فضل سے دید عاریت مشاہد و مستعار غلبہ پا لیتے اور اپنے کمال کی تمام کمال اس حق تعالیٰ کی طرف سے دیکھتا ہے، تو خود کو شر محض پاتا ہے اور نقص خالص جانتا ہے، کوئی کمال اپنے اندر مشاہدہ نہیں کرتا اگرچہ وہ انعکاس کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس شخص کی مانند ہوگا جو ننگا ہو لیکن اس نے عاریت کا منگا ہوا لباس پہنا ہو، اور یہ دید عاریت اس پر اس طرح غلبہ حاصل کر لے کہ اپنے خیال میں اپنا سارا لباس اس مالک کا سمجھے، تو ایک ہی نمبر شخص اپنے آپ کو پورے ذوق کے ساتھ ننگا سمجھے گا اگرچہ اس نے جامع عاریت پہنا ہوا ہے۔ اس مشاہدہ والا شخص مقام ابدیت سے مشرف ہو جاتا ہے، جو کہ ولایت کے تمام کمالات سے بڑھ کر ہے۔ تنبیہ، یہ تمام شر و خیر اور نقص و کمال جو حقیقت میں وجود و عدم کا اجتماع ہے، جمع نقیزین کی قسم سے نہیں ہے کہ تم اس کو محال سمجھو، کیونکہ وجود صرف کا نقیز صرف عدم صرف ہے، اور یہ مراتب ذلیہ جس طرح کے وجود کی جانب اصلی کی بلندی سے تنزلات کی گرائیوں میں نزول فرمائے، اس طرح عدم کی جانب بھی مصرافت عدم کی گرائیوں سے مراتب ذلیہ میں ظاہر ہو کر عروج گیا ہے۔ ان کا اجتماع عناصر متضادہ کے اجتماع کے رنگ میں سے ہر ایک کے ذلیہ غلبہ و تیزی کو توڑ کر جمع کر ان کو جمع کیے گئے۔ فسبحان من جمع بین ظلمت و نور، پس پاک وہ ذات جس نے اندھیرے اور روشنی کو جمع کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ تو نے ان مجرد صاحب منتر بالے عدم صرف کو بوجود صرف کے ساتھ رنگ دے کر جو اس کی ضد ہے اجتماع نقیزین کا رنگ پیدا ہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ اجتماع نقیزین ایک مقام پر محال ہے، لیکن ایک نقیز کا دوسرے نقیز کے ساتھ قیام کرنا اور ایک اتصاف ان وصف کا دوسرے وصف کے ساتھ جمع ہونا محال نہیں ہے۔ لیکن اگر عدم موجود ہو کر وجود میں رنگین ہو جائے تو اس میں کیا کباہت ہے۔ نمبر 13، اور اگر کہا جائے کہ عدم مقولات ثانویہ سے جو وجود خارجی کا منافی ہے، تو وہ وجود خارجی سے کس طرح متصف ہوگا، تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ عدم کے مفہوم کو معقولات ثانیہ میں سے بیان کیا گیا، لیکن اگر عدم کے افراد میں سے کوئی فرد وجود کے سے متصف ہو جائے تو اس میں کیا پریشانی ہے۔ جس طرح ارباب معقول نے وجود کے بارے میں اشکال کے طور پر کہا کہ وجود کو چاہیے کہ واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی ذات کا عین نہ ہو، کیونکہ وجود معقولات ثانیہ سے جو خارج وجود نہیں رکھتا، اور ذات واجب تعالیٰ تقدس خارج میں وجود لہذا وہ عین نہیں۔ انہیں اس اشکال کے جواب میں کہا کہ وجود کا مفہوم معقولات ثانیہ سے ہے، نہ کہ اس کی جزیات سے، لہٰذا اس کی جزیات میں سے کوئی جزیے وجود خارجی کے منافی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ خارج میں وجود ہو۔ نمبر 14، سوال، سابقہ تحقیق سے معلوم ہے کہ حقیقی صفات کا وجود ذلال کے مرتبہ میں ہے اور اصل کے مرتبہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ بات اعلی حق شکر اللہ تعالیٰ سیوم کی رائے کے خلاف ہے، کیونکہ وہ صفات کو کسی وقت بھی ذات و تعالیٰ و تقدس سے جدا نہیں سمجھتے، اور ممتنع اور انفقاق ان کا ذات تعالیٰ سے جدا ہونا محال تصور کرتے۔ جواب یہ ہے کہ اس بیان سے انفقاق کا جواز لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ ذل اس اصل کے لیے لازم ہے، پس انفقاق نہ رہا، یعنی وہ ذل اس اصل پر مبنی ہے۔ نمبر 15، خلاصہ کلامی کو عارف جس کی توجہ قبل کا قبلہ احدیت ذات تعالیٰ و تقدس ہے، اس کے سامنے اسماء و صفات میں سے کچھ بھی نہیں، وہ اس مقام میں ذات تعالیٰ کو پاتا ہے اور صفات میں سے اس کو کچھ بھی ملحوظ نہیں رکھتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت صفات موجود نہیں، بلکہ اس کی ملاحظہ میں نہیں ہوتی۔ لہٰذا صفات کا ذات تعالیٰ کے تقدس سے منقطع ہونا عارف کے مشاہدے کے اعتبار سے ثابت ہوا، نہ کہ عقید العمر کے اعتبار سے، تاکہ اہل سنت کے مخالف ہو، بس سمجھ لو۔ 16، اس بیان سے من عرف نفس فقد عرف رب، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا کے معنی واضح ہو، کیونکہ جس شخص نے اپنی حقیقت و شرائط کو نقص کے ساتھ پہچان لیا اور سمجھ لیا کہ ہر خیر و کمال جو اس میں پوشیدہ وہ حضرت واجب تعالیٰ کی طرف سے مستعار ہے، لہٰذا لازمن حق سبحان تعالیٰ کو خیر و کمال و حسن جمال کے ذریعے پہچان لے گا۔ اس تحقیق سے آیت کریمہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے اسمان و زمینوں کا تاویلی معنی بھی واضح ہو گئے، کیونکہ جب ظاہر ہو گیا کہ ممکنات سب کے سب ادامات ہیں جو سراسر ظلمت و شرارت ہے، اس میں خیر و کمال حسن جمال کا عین ہے، لازمی طور پر آسمانوں و زمین کا نور حضر وجود ہی ہے جو واجب تعالیٰ و تقدس کی حقیقت ہے، اور یہ نور چونکہ آسمان و زمین میں ظلال کے توسط سے ہے، اس لیے اس وہم کرنے والوں کے وہم کو دور کرنے کے لیے جو بے توسط سمجھتے ہیں، اس نور کی ایک مثال بیان کی، جیسے کہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل نوری کا مشکات الفیہ مصباح المصباح مصباح المصباح فی زجاجہ الآخر، اور اس کے نور کی مثال جیسے ایک تاج تاق ہو جس میں ایک چراغ ہو، چراغ شیشے میں رکھا ہوا ہے تاکہ واسطوں کا ثبوت فراہم ہو جائے۔ اور اس آیت کریمہ کی تعویلی معنی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کسی دوسری جگہ تحریک کیے جائیں، کیونکہ اس میں بات کی بہت گنجائش ہے، اس مکتوب میں اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں۔ اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ کی تعویلی معنی، کیونکہ تفسیری معنی نقل و سماع کے ساتھ مشروع ہے، من فسر قرآن برائے فقط کفر، جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی وہ کافر ہوگا۔ 17، آپ نے سنوں گا اور تعویل کی میں صرف احتمال کافی ہے، بشرط یہ کہ وہ کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، لہٰذا ثابت ہو کہ ممکنات کے ضوابط و اصول ادمات ہیں، ان کے نقائص و رضائل کی صفات ان ادمات کے مقتضیات ہیں جو قادر مختار جل سلطانوں کی صنعت و ایجاد سے وجود میں آئے ہیں، اور ان میں صفات کامل قدر وجود تعالیٰ و تقدس کے کمالات و ذلال سے مستعار ہے، جو انہیں عکاس کے طور پر ظہور پا کر قادر مختار جل سلطانوں کی ایجاد سے موجود ہوئے ہیں، اور اشاء کے حسن و قبح کا مذاق یہ ہے کہ وہ چیز جو آخرت سے تعلق رکھتی ہے اور آخرت کے لیے ذریعہ وسیلے وہ حسن ہے، اگرچہ بظاہر اچھی معلوم نہ ہو، جو چیز دنیا سے تعلق رکھتی ہے دنیا کے اصول کے ذریعے وسیلے وہ قبیح ہے، اگرچہ بظاہر اچھی معلوم ہو، حلاوت و تراوت کے ساتھ ظاہر ہو، جیسے کہ دنیای مرخرفات جھوٹی زیب زینت کا یہی حال ہے۔ یہی وجہ کہ شریعت مصطفیہ علیہ السلام میں بے ریش لڑکوں اجنبی عورتوں کی حسن اور کمینی دنیا کے زیب و زینت کی طرف رغبت و خواہش سے نظر کرنا منع فرما دیا گیا، کیونکہ حسن و تراوت عدم کے مقتضیات سے ہے جو ہر شر و فساد کی جگہ ہے، اگر اس حسن و جمال کا منشا کمالیت وجودی ہوتے تو اسے منع نہ فرماتے، اس لیے کہ اصل کے موجود ہوتے ہوئے ذیل کی طرف توجہ کرنا برا اور مکروہ ہے، اور یہ منع کرنا استحسان کے طور پر ہے کہ واجب، برخلاف پہلے منع کرنے کی وجوہ کی وجوبی ہے، لہٰذا وہ حسن جو دنیا مظاہر جمیلہ میں ظاہر تو ذات تعالی تقدس کے حسن کے ذلال سے نہیں ہے، بلکہ عدم کے لوازمات میں سے جس نے حسن کی مجاورت کی وجہ سے ظاہر میں حسن پیدا کر لیا اور حقیقت میں قبیح اور ناقص ہے، جیسے کہ ظاہر کو شکر کے غلاف میں ڈھانپ دیا جائے یا نجاست پر سونے کا غلاف چڑھا دیا جائے، اور یہ خوبصورت عورت لونڈیوں سے نکاح کرنے کا حکم فرمائی گیا کہ وہ اولاد حاصل کرنے بقائے نسل کے لیے جو نظام عالم کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ 18، لہٰذا بعض صوفیہ مظاہر جو مظاہر جمیلہ اور دلکش نغمات میں اس خیال سے گرفتار ہے کہ حسن و جمال حضرت واجب تعالیٰ تقدس کے کمالات سے مستعار ہے، وہ ان مظاہر میں ظاہر ہوا ہے اور اس گرفتاری کو نیک و حسن خیال کرتے ہیں بلکہ وصول اللہ کا ذریعہ تصور کرتے ہیں، اس فقیر کے نزدیک اس کے خلاف ثابت ہوئے، چنانچہ اس قسم کا تھوڑا سا مضمون اوپر بیان ہو چکا۔ عجب معاملہ ہے کہ بعض صوفیہ اس اپنی مطلب براری کے لیے اس قول کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں کہا گیا ایاکم والمرد والامار فإن فیہم لونا کلون اللہ، تم ان بیرش بچو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے رنگوں کا کی طرح کا رنگ ہے، لونن کلون اللہ، لونن کلون اللہ، ٹھیک ہے، کلمہ کلون اللہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کے مانند اس کو شبہ میں ڈال لیتا ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ یہ قول ان کے مطلب کے منافی ہے، اس درویش کے معرفت کے تائید میں، کیونکہ کلمہ تخذیر بچنے کی تاکید لا کر اس کی طرف توجہ کرنے سے منع کیے گئے، ان کی غلط منشا کو بیان کیا کہ ان کا حسن اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کی مانند ہے، نہ کہ بیان ہی اس کا حسن، تاکہ غلطی میں مرنا پڑ جائے، چونکہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حسن سے پیدا ہوئی ہیں اور اللہ پاک کی تخلیق ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کے اندر اس کی کشش رکھی ہے، تو جب انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس وقت اللہ پاک کے حسن کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی چیز کے طرف اس کا ذہن چلے جاتا ہے، تو اصل مسئلہ اس میں اللہ پاک کے حسن سے غفلت ہے۔ اگر کسی حسین چیز سے کسی کو اللہ یاد آئے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے بہت اعلیٰ درجے کے معرفت اور نفس کی پاکیزگی چاہیے جو ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت دنیا والآخرہ الا ضرتانی ان راضی احداؤما سخطت الاخرى، یعنی دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح، اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔ اس حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ دنیائی حسن و جمال اخروی حسن و جمال دونوں ایک دوسرے کے نقیض و ضد ہیں اور مقرر ہے یعنی آیت حدیث سے ثابت ہے کہ حسن دنیاوی ناپسند ہے اور حسن اخروی پرجات میں سے، لہذا شر حسن دنیاوی کے لیے لازم ہوگا اور خیر حسن اخروی کے لیے لازم، پس لازمان اول کا منشا عدم ہوگا اور دوسرے کا منشا وجود۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ایک وجہ کی بنا پر دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری وجہ کے اعتبار سے حسن ہیں، ان دونوں کے درمیان، ان میں حسن کبھی کے درمیان تعلیم کرنے میں شریعت پر موقوف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما آتاکم الرسول فخذو ہو وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو اب سرسم سے جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے بعد۔ حدیث موارد کے جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا اس کی طرف نظر نہیں کی اور حق تعالیٰ کے مبغوض ہے، اور سب کچھ اس کی برائی شرارت اور فساد کی وجہ سے جو عدم کے تقاضوں میں سے، جو کہ ہر شر و فساد کا محل ہے، اور دنیا حسن و جمال اس کی شیرین و تازگی راستہ کی کوڑا کرکٹ کے مانند ہے جو منظور نظر نہیں، وہ تو آخرت کا جمال ہی ہے جو شاید نظر اور حق سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کا مقام ہے۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا داروں کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترید اراد الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ 19 اللہ صغ الدن بعین و قبر الآخرت فی قلوبنا بحرمت من افتخر بالفقر و تجنب عن الغنا علیہ و علی ما اکمل۔ یا اللہ تو دنیا کو ہمارے آنکھوں میں حقیر کر، آخرت کی بزرگی و پڑھائی ہمارے دلوں میں ڈال دے، بحرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن نے فخر پر فخر کی دولت مندی سے اجتناب کیا۔ اور چونکہ شیخ اجل شیخ محی الدین ابن عربی کے نظر رحمۃ اللہ کے نظر کے ان کے فساد نقص و شاعت کے عقید پر نہیں پڑے، اس لیے ان نے حقائق ممتنہ ممکنات کو حق جلا کے علاء کی صورت علمیہ سمجھ لیا ہے، کیونکہ ان صورتوں کے حضرت ذات تو قدس کے آئینے میں جو خارج میں اس کے جز کے سوا کچھ بھی موجود نہیں، انہیں نکاس پیدا کر کے خارج میں ظہور کیا ہے، اور ان سور علمیہ کو سور شیون اور صفات واجبی کے علاوہ نہیں جانتے، لازمہ انہوں نے وحد الوجود کا حکم دیا اور ممکنات کے وجود کو واجب تعالی و تقدس کا عین کہا، اور شرف نقص کو اضافی و نسبتی قرار دے کر شرارت مطلق و نقص محض کی نفی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو بالذات بری نہیں جانتے، یہاں تک کہ کفر و ضلالت کو ایمان و ہدایت کی نسبت برا جانتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی نسبت کو برا نہیں جانتے، کیونکہ وہ ان کو غیر عین خیر و صلاح سمجھتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے اپنے ارباب کو ان کی نسبت استقامت کا حکم کرتے، اور آئے کریم مندابت اللہ واخذ مناسیت اللہ ان ربی علیہ صراط مستقیم، جتنے روزی من پر چلنے سب کی چھوٹی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیجیے، یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ایک اس معنی پر شاید لاتے ہیں۔ ہاں جو کوئی وحد الوجود کا حکم کرتا ہے اس قسم کی باتوں سے کس طرح کنارہ کر سکتا ہے، اور جو کچھ اس حقیر کے اوپر منکشف کیا گیا وہ یہ ہے کہ ماہیات ممکنات کے ادمات جو کمالات وجود کے ساتھ میں منعقص ہو گئے اور مل جل گئے، جیسے کہ مفصل گزر چکا ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق الحق و یہدی سبیل یحق الحق سبیل اللہ سبحانہ وہی سیدھا کی طرف۔ اے فرزند 20 یہ علوم معارف جن کے نسبت اللہ علیہ اللہ میں سے کسی نے بھی صراحت کے ساتھ گفتگو نہیں، انہیں اشارہ کیا اشرف معارف نہایت اعلیٰ درجے کے معارف ہیں اور اکمل علوم میں سے ہیں، جو ہزار سال کے بعد من سے شود پر آئے ہیں، اور واجب تعالیٰ تقدس کی حقیقت و ممکنات کے حقائق کو جس قدر کے ممکن اس کے لائق ہے بیان کیا گیا۔ یہ معارف کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کرتے، انہ حق کے اقوال کے مخالف ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہی مراد ہے جو اپنی امت کو تعلیم فرمائے، اللہ مرنا حقائق الاشیاء کما ہیا، یا اللہ تو ہم کو اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں۔ یہ وہ حقائق جن علوم کے ضمن میں بیان ہو گئے اور جو عبودیت کے مقام کے مناسب ہے، اور جو نقص و ذلت و انکسار پر کی بندگی کے حال کے مناسب دلالت کرتے، اور بندہ عاجز جو اپنے آپ کو مولا قادر کا عین جانے، کمال درجہ بے ادبی ان میں کوئی خیر نہیں۔ اے فرزند یہ وہ وقت ہے جب کسان امتوں میں ایسی ظلمت و تاریخ برے وقت میں العظم پیغمبر مبعوث ہوتے تھے اور احیاء شریعت کرتے، اس امت میں جو کہ خیر الامم ہے، اس کے پیغمبر خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیمات ہے، آپ نے اس امت کے علماء کو انبیاء اسرائیل کا بنی اسرائیل کا مرتبہ دیا، اور علماء کے وجود کو انبیاء کے وجود سے کفایت فرمائے، اس لیے ہر صدی کے سرے پر ختم یا شروع میں اس امت کے علماء میں سے ایک مجدد کا تعین کرتے تاکہ اہل شریعت فرمائے، بالخصوص 1000 سال گزر جانے کے بعد جو کہ مسابق علماء پیغمبر کے بعثت کا وقت قرار دیا گئے، ایسے وقت میں ہر پیغمبر کو کافی نہیں سمجھا گیا بلکہ وہ اعظم پیغمبر مبعوث کیا گیا۔ اب بھی اس طرح کے وقت میں ایک تام المعرفت و عالم عارف کی ضرورت ہے جو مسابق کا کتر العظم پیغمبر کے کام ہو، فیض روح القدس اردب اور بعض مدد فرمائے، دیگراں ہم بکنند آنچ مسیح حامی کرد، وہی کا فیض اگر پھر سے میسر ہو جائے دوسرے بھی وہ کرے جو کہ مسیحا نے کیا۔ 21 اے فرزند وجود صرف عدم صرف کے مقابلے ہو، جیسے کہ اوپر گزر چکا کہ وجود صرف وجود تعالیٰ و تقدس کی حقیقت ہے جو ہر خیر و عمل کا کمال کا عین ہے، اگرچہ اس کی عینیت کا ملاحظہ بھی نہایت اختصار سے ہوتا ہے، کیونکہ اس مقام پر گنجائش نہیں کہ وہاں ذلیت کی آمیزش رکھتی ہے، اور وہ عدم صرف جو اس وجود کے مقابل ہے وہ عدم ہے، جس کی طرف کہ کئی کسی نسبت اضافت نے راہ نہیں پائی، وہ ہر شر و نقص کا عین ہے، اگرچہ عینیت بھی وہاں عدم گنجائش نہیں رکھتی کیونکہ اضافت کی بو رکھتی ہے، اور یہ بات معلوم ہو کہ کسی چیز کا ظہور پور تو پر اس چیز کے حقیقی مقابلے میں صورت اختیار کر لیتا ہے، اور بزد دہا تتبین الاشیاء، اشیاء اپنی ضد سے پہچان جائے، لہٰذا لازمی طور پر وجود صرف کا ظہور پورے طور پر عدم صرف کے آئینے میں حاصل ہوتا ہے، اور یہ بات تو اشد ہے کہ نزول عروج کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے، لہذا کسی کا عروج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناس وجود صرف کے سامنے تحقیق ہو جائے تو لازمی تو اس کا نزول بھی عدم صرف میں ہوگا جو اس کے مقابل ہے، لیکن عروج کے وقت وہاں عارف کا استہلاک ہے جس میں جہل لازم ہے، اور نزول کے وقت سہم تحقیق ہے جو مقام علم معرفت ہے، اس مقام علم میں اس کو تجلی ذاتی سے جو ذلیت کے آمیزش سے مبرہ و شیون اعتبارات ذاتیہ کے ملائس منزہ ہے مشرف کر دیتے، اس کو آگاہ کر دیتے ہیں، اس سے پہلے جو تجلی حاصل ہوئی تھی اسماء و صفات اور شیون اعتبار کے ذلال میں سے کسی ذل کے پردے میں تھی، اگرچہ عارف تجلی کو اسماء و صفات اور شیون کے ملاحظہ کے بغیر جانتا ہے اور اس کو صرف وجود صرف کی تجلی خیال کرتا ہے. 22. سبحان اللہ عدم، جو ہر شر نقص کی جگہ ہے، جس نے حضرت وجود تعالیٰ کے ظہور تام کے واسطے سے جس کے معنی پہ دیکھ اور کچھ پایا جو کسی نہیں پایا، نیز جو فی نفسی اپنی ذات میں قبیح تھا وہ اس نے عارضی کے واسطے سے مستحسن ہو گیا، اور انسان کا نفس امارہ جو بذات شرارت کی طرف مائل ہے اس عدم کے ساتھ سب سے زیادہ کامل مناسبت رکھتا ہے، تجلی خاص میں سب سے فائق اور سب ترقی کر گیا کہ مستحق کی کرامت گناہ گارن اور کرم کے مستحق بس آسیاں ہیں. 23. جاننا چاہیے کہ عارف تام المعرفت عروج کے مقامات اور نزول کے مراتب کو تفصیل کے ساتھ فکر کرنے کے بعد جب عدم صرف میں نزول کرتے ہوئے حضرت وجود کی آئینہ داری کرتے ہیں تو اس وقت اس میں تمام اسمائی و صفاتی کمالات ظہور کرتے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ وہ تمام لطائف کو ظاہر پاتا ہے جس کا متضمن مقام اجمال ہے، اور یہ دولت اس کے علاوہ دوسرے کو میسر نہیں، اور یہ آئینہ دار ایک قابل فخر عمدہ لباس ہے جو اس کے در اس کے خط پر سلا ہوا ہے، اگرچہ اس تفصیل نے حضرت علم کے خزینے میں صورت حاضر کر لی لیکن وہ آئینہ داری مرتبہ علم میں ہے، اور اس عارف کی آئینہ داری مرتبہ خارج میں ہے جس نے خارج میں تمام کائنہ کمالات کو ظاہر کیا ہے. 24. سوال، مرتیت عدم کے کیا معنی، اور عدم جو کہ محض لاشے ہے اس کو کس اعتبار سے وجود کا آئینہ کہا ہے؟ جواب، عدم خارج کے اعتبار سے محض لاشے ہے لیکن اس نے علم میں امتیاز پیدا کیا ہے، بلکہ وجود ذہنی ثابت کرنے والوں کے نزدیک کہ وجود علمی بھی حاصل ہو گیا ہے اس کو وجود کا آئینہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ عدم کے مرتبہ میں جو کچھ نقص و شرارت ثابت ہوگا وجود سے اس کا نقیز ہوگا، لازمی طور پر مسلوب ہوگا، اور کمال جو عدم کے مرتبہ مسلوب ہوگا حضرت وجود میں مثبت ہوگا، لہٰذا لازمی طور پر عدم کمال وجود کی ظاہر کرنے کا سبب بن گیا اور آئینہ ہونے کے میں یہی معنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں. فَإِنَّهُ يَنفَعُكَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ مُلْهِمْ، پس سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے فنا بخش ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ الہام کرنے والا ہے. 25. اے فرزند، یہ معرف جو تحریر میں آئے امید ہے کہ الہامات روحانی سے ہوں گے جن میں ہرگز وسائل شیطانی کا شابہ تک نہیں ہوا، اور معنی کی دلیل یہ کہ جب یہ علوم تحریر کیا جائے تو فقیر خدا جل کے حضور میں ملتجی ہو اور دیکھا کہ گویا ملائک کرام اس مقام کے اطراف سے شیاطین کو دفع کرتے ہیں اور اس مکان کی گردنی آنے دے، واللہ سبحان العالم بحقیقت الحال. 26. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی بزرگ ترین نعمت گزار کرنے میں بڑی اعلیٰ درجے کی شکر گزاری اس لیے نعمت کی گزار کی ضرورت کی ہے، امید ہے کہ بعد وہ جب کہ گمان سے پاک ہوگی اور اس میں عجب کی گنجائش کس طرح ہو سکی جبکہ اللہ تعالیٰ سبحان کی عنایت سے اپنے ذاتی نقص و شرارت ہم وقت اپنے آنکھوں کے سامنے اور سب کا ملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہے کی طرح منسوب، الحمدللہ رب العالمین اول آخرا والصلاۃ والسلام علی رسول دائم و سرمد ولا علی الکرام و اصحاب الزام والسلام علی سائر من اتبع الہدیٰ والتزم متابع المصطفیٰ علیہ ولا علی الصلاۃ و تسلیمات اتمہا و اکملہا اول آخر، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس رسول اور اس کے بزرگ اولاد و صحابہ اکرام پر ہمیشہ صلاۃ و سلام ہو، اور ان سب پر جو بھی ہدایت کے راستے پہ چلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمات کی مطابقت کو لازم پکڑے. سبحان اللہ. پھر وہی سوال، کچھ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں ہاں یہی بات ہے، اصل میں یہ علوم کا سمندر ہے، تو اس وجہ سے جب تک اس کی وہ نہ ہو جائے جس کو کہتے ہیں نا، وہ تمہید نہ باندھی جائے، بنیاد فراہم نہ کی جائے، اس وقت تک سمجھنا نا بڑا مشکل تھا. لیکن پھر دیا کیوں ہے، یعنی اتنے دیر آپ لوگوں کو سنایا، آپ کو ذرا بھر بھی سمجھ نہیں آیا جی تو آپ کو کیوں سنایا، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی نا، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. تو دیکھیں، ہم نے پہلے جو کتاب الحمدللہ حقیقت جذب و سلوک تحریر کیا تھا، اس میں یہ کیا تھا کہ ہم نے پہلے حضرت کے جو فارسی حضرت کا جو فارسی متن تھا مکتوب شریف کا، مکتوب نم دوست تاسی، وہ دیا تھا. اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ پیراگراف وائز، یعنی جو فارسی متن میں پیراگراف تھے جتنے نمبر کے اتنے ہی نمبر کے فارسی اس کے ترجمے میں بھی تھے. ترجمہ ہم نے خود نہیں کیا بلکہ حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لیا ہے. مینوان کیوں لیا ہے مینوان اور کیوں ہم نے اپنا ترجمہ نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک انقلابی مضمون بیان کیا گیا تھا اور اس پر توقع تھی کہ لوگ کافی چین بجبین ہوں گے اور ممکن ہے ہم پر الزام لگا دے کہ آپ یہ باتیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں. ہاں جی, تو ثبوت کے طور پر ہم نے فارسی کا متن بھی دے دیا اور نمبر وار دے دیا, پھر اس کا ترجمہ بھی نمبر وار دے دیا تاکہ ترجمے کو لوگ تطبیق کر سکے کہ یہ دیکھو نا, یہ ایک نمبر پیراگراف کا ترجمہ یہ ہے, دو نمبر کا یہ ہے. تو اگر کوئی خود دیکھنا چاہے تو معلوم ہو جائے گا ہم نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی. احتیاط اس میں, اس کو استناد کہتے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کی تشریح کی ہے. تشریح بھی ہم نے پیراگراف وائز کیا ہوا ہے, یعنی ہر پیراگراف کے نمبر کے حساب سے کیا تاکہ لوگ جانچ لے کہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ وہی الفاظ جو اردو میں حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب نے کہیں اس کے ترجمہ, اس کی تشریح ہم نے مطلب کی. تو لوگ وہ تشریح کے اپنے دلائل موجود ہے ساتھ الحمدللہ. تو اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ الحمدللہ کسی کو بھی ہم پر الزام لگانے کی جرت نہیں ہوئی کہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے, اور الحمدللہ ایسے بہت بڑا انقلاب آ گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ, کہ بہت سارے لوگ جان گئے کہ وہ غلطی پر تھے اور اس سے نقصان اٹھا رہے تھے. اللہ کا شکر الحمدللہ انہیں رجوع کر لیا حق کی طرف اور فائدہ ہو گیا. اب یہ ذرا اس سے مختلف سٹائل ہے تھوڑا سا اس کا, لیکن ہم نے اس سے استفادہ ضرور کیا. اس میں صرف اس میں فارسی متن نہیں کیا پیش کیا, اس کی وجہ یہ کہ اس میں وہ علی بات نہیں ہے کہ اس کی کوئی مخالفت کرے گا, کیونکہ وہ اس مضامین کو چیڑ ہی نہیں رہا. یہ تو معارف ہے خاص, مطلب توحید کو سمجھانے کے بارے میں ہے. تو ہم نے براہ راست ترجمہ دے دیا, متن فارسی کا پہلے ہی موجود ہے, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اپنی جگہ پر دیکھ لے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ کتابوں میں موجود ہے, مکتوبات شریف فارسی کے بھی موجود ہے. تو یہ مکتوب نمبر ہم نے دے دیا تو بس وہ کافی ہے, 234 ادھر سے پڑھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں دیا. اور ترجمہ ہم نے پھر وہی سید زوار حسین شاہ صاحب کا دیا, یہ جو ابھی میں نے آپ کو سنایا حضرت کا ترجمہ تھا, لہٰذا ترجمہ ہم نے خود نہیں کیا. اب اس ترجمے کی تشریح کر رہے ہیں, لیکن اب دیکھ لیں اگر یہ تشریح میں نہ کروں تو آپ سب گواہ ہیں کیا آپ کو سمجھ آئیے نہیں ہے, تو تشریح ضروری ہے نہیں ہے, یہی اصل میں بنیادی بات ہے. اب انشاءاللہ العزیز تشریح شروع کرتے ہیں, اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائے سمجھنے میں. تشریح وجودی محض اور وجودی منبسط, یہ دیکھیں نا دو باتیں وہاں کی, وجودی محض کا نام لیا گیا تھا. وجود محض کیا ہے اور وجود منبسط کیا ہے؟ توحید کو سمجھانے کے لیے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حقیقت وجود صرف یعنی وجود محض اور وجود منبسط کی بات کی, جو کہ اصل میں تو وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, اس کے مقابلے میں تو عدم محض ہی ہے. عدم محض کا مطلب جس میں اور کچھ بھی نہیں ہو, بس صرف عدم. ہاں جی, یعنی اور دوسری طرف یہ کہ وجود صرف کا مطلب صرف وجود, اونلی. ہاں جی, اونلی کہتے ہیں نا اس کو. ہاں جی, اس لیے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں, جس کا وجود اصل وجود ہے اور باقی جو اس کی تخلیق ہے وہ ممکنات کہلاتے ہیں, یعنی پیدا کیے گئے ہیں تکوین کے ذریعے سے. امکان, مکان, کائنات, یہ سب ایک ہی لفظ سے. اس لیے جب وجود محض کی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ وجودن کہا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس وقت ہم کہہ دیں اصل کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بنا ہوا تو نہیں ہے. ہاں جی, مطلب یہ تو نہیں ہے. تو جب یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم کسی اور چیز کا ریفرنس نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ بذات ہی وجود ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ بذات ہی, مطلب اس کا کوئی اور درمیان میں نہیں کسی اور چیز سے. مطلب یہ ذرا تھوڑا سا, مطلب یہ لفظ بھی بڑا بے ادبی کا لفظ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کسی سے بنا ہوا نہیں, کیونکہ یہ تو سوری نہیں ہو سکتا. لیکن سمجھانے کے لیے مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جیسے لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی سے جنا گیا نہ کسی نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اللہ پاک نے خود بھی فرمایا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ یہی وہ بات ہے کہ کہتے ہیں یہاں پر اشتقاق نہیں ہے. اشتقاق ہوتا ہے جو ایک چیز سے دوسری چیز پیدا ہو، جیسے علم سے عالم بنا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گئی نا بات. تو یہاں پر وہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ اصل کے اعتبار سے جب بات ہوگی تو فرمایا کہ اس لیے جب وجود محض کی بات تو اللہ تعالیٰ وجود ان کا جائے، جو عذری معطات کہنا درست ہے. معطات کیا ہے؟ یہ تکوین ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ یعنی لاجک پوائنٹ آف ویو سے ایک وہ ہے منطق. معطات ایک منطقی اصطلاح ہے جس میں حامل محمول کی حیثیت الگ ہو گئی. حامل اس کو کہتے ہیں جو کس چیز پر یعنی مطلب وہ ہے مطلب یعنی حمل کیا ہوا ہے، اور جس چیز پر حمل کیا وہ محمول ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو کیسے؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ سفید رنگ، تو اس میں سفید اور رنگ کی الگ الگ حیثیت ہے. یعنی گویا کہ رنگ بذات خود مطلب ضروری نہیں کہ سفید ہی ہو، اور سفید ضروری نہیں مطلب وید رنگی آئے، اس کا مطلب ہے دونوں کا الگ الگ تعلق ہے. سفید کو کہے گا تو اپنے طور پہ مکمل ہے، اور رنگ کہہ دیں گے تو اپنے طور پہ مکمل ہے، اس کی ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. ہاں استعمال ہو سکتے، استعمال ہو سکتے لیکن ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ ہے. سفید تو اس میں سفید رنگ کی الگ الگ ہے، یعنی جس کو سفید کہا جائے تو رنگ ہی ہوگا، اور اسی نسبت حمل کو حمل معطات کہتے ہیں. یعنی گویا کہ ہر رنگ سفید تو نہیں، لیکن جو سفید ہے وہ رنگی ہے. ہاں جی اچھا، اسی نسبت کو حمل معطات کہ لیکن کہا جائے کتاب رنگین ہے تو کتاب کو رنگین تب کہا جائے جب اس پر رنگ کیا گیا ہوگا، یعنی وہ رنگ پر وہ ہے بیسٹ ہے، اسی کو اشتقاق کہتے ہیں. وہ ورنہ نہیں، اس عمل کو حمل اشتقاق کہتے ہیں. اس تناظر میں یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ وجود ان کے نا حمل معطات کے لحاظ سے درست ہے، جو کسی اور چیز سے مشتق نہیں ہے. تو مشتق کا معنی جان گیا ہے نا، مشتق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ موجود ان کے نا درست نہیں ہوگا ایسی حالت پہ، کیونکہ یہاں اجمال ہی اجمال ہے، اس کے مقابلے میں عدم ہی عدم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کے مرتبہ ذل میں، یعنی ذل سے مراد یہ کہ تنزل کر کے، جو اس اجمال کی تفصیل ہے، یعنی وجود منبسط کے لیے اللہ تعالیٰ موجود حمل اشتقاق کے طور پر کہنا درست ہوگا، کیونکہ موجود وہی ہوگا جس کا وجود ہوگا، کیونکہ موجود وہی ہوگا جس کا وجود ہوگا، کیونکہ یہاں ذل ہے جو ازرائے تنزل ہوتا ہے، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیے ہمارے فہم کے قریب لانے کے لیے تنزل ہے. تو فہم کے مطابق تو ہم اسی کو موجود کہیں گے نا جو جس کا وجود ہوگا. تو یہاں پر اشتقاق ضروری ہے، یہاں پر اشتقاق ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر اگر ہم کہیں کہ اللہ ہو وجود حمل اشتقاق کے طور پر تو ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ موجود ان کہنا پڑے گا، سمجھ میں آئی نا بات. تو ذل کے طور پر جب ہم کہیں گے تو اس میں تو بات ہے. تو ذل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرا اپنی حیثیت سے کم، تنزل، تنزلات ستہ جس کو کہتے ہیں، تنزل کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں. تو تنزل کہنے میں تو جائز ہے یہ چیز، بلکہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر اصل بولو گے تو معنی نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ جو اللہ وجود جب ہم کہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے لوگوں کی، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک وجود اور موجود کا اپنا ایک مفہوم ہے نا، تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے اصل کے طور پر. ہاں یہ حضرت نے بہت علمی بات چھیڑی ہے، اس سے بہت سارے سوالوں کے جوابات ہو جاتے ہیں، ورنہ پھر لوگ پریشان ہی ہوں گے. تو حضرت نے جو یہ اس قسم کی باتیں کی ہیں اس لیے کی ہے کہ لوگوں کے اشکالات تو تھے نا، لوگوں کے مسائل تو تھے، لوگوں نے کچھ سے کچھ تو بنایا ہوا تھا نا، تو اس چیز کو جواب دینے کے لیے حضرت نے اس قسم کے جو ہے نا وہ چیزوں کے جواب دیا. اچھا لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کے مرتبہ ذل میں جو استعمال کی تفصیل ہے وجود مقصود کہ اللہ تعالیٰ موجود ہم اشتقاق کے طور پر کہنا درست ہوگا، کیونکہ موجود وہی ہوگا جس کا وجود ہوگا، کیونکہ یہاں ذل ہے جو حضرت تنزل ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو ممکنات ہیں وہ عدم کے عروج کے طور پر ہیں، ورنہ فی الاصل ان کا وجود کوئی نہیں. اب دیکھیں اللہ وجود، وجود کے مقابلے میں عدم ہی ہے، وجود محض کے مقابلے میں عدم محض ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، وجود ہی وجود. لیکن یہاں پر جس وقت ہم نزول کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں عدم میں عروج آتا ہے، تو عروج کر کے ممکنات بن گئے، اور ادھر سے اللہ موجود مطلب وہ جنب اس کیا ہو گیا، تو گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ یعنی وجود منبسط کے مقابلے میں پھر ممکنات ممکنات ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے طور پر موجود ہیں اور یہ ممکنات اپنے طور پر موجود ہیں، سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ بات اچھا، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ موجود ہے، دیکھیں ورنہ فی الاصل ان کا وجود کوئی نہیں، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ وجود ہے موجود ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ وجود ان کے درست نہیں ہوگا، کیونکہ ذلیت کا اعتبار ہے اصلیت کا نہیں، اور ذلیت کے اشتقاق لوازم معتاد ثابت نہیں ہے، اور اس کے مطابق بطور تنزل اللہ تعالیٰ موجود ان کے درست ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ زیرو ون، جب تک زیرو ون کہا جائے گا تو زیرو ون ہی ہوگا، اور تو کیا چیز ہے وہ اصل کے طور پہ جب کہے گا، لیکن جب وہ چیز بنے گی اسے کوئی سافٹ ویئر پہ تو پھر تو وہی ہوگی نا، اس کو ہم کہیں گے تو وہی چیز، لیکن اصل میں تو زیرو ون ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل میں گویا کہ ریفرنس کا فرق ہے۔ اب دیکھیں حضرت کیا نکالتے ہیں مسئلے سے، زائغین کا طرز عمل اور علاج قرآن پاک کی روشنی میں، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں جن کے معنی واضح ہوں، یہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری مشابہ جن کے معنی معلوم یا معین نہیں ہے، سو جن لوگوں کے دل ٹیڑے وہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی غرض سے متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، یعنی دوسرے متشابہ ہیں، اور حالانکہ اس کا مطلب سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہمارے ان چیزوں پر ایمان ہے اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے، اور نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اس آیت شریفہ میں متشابہات کا ذکر ہے، اچھا اس آیت شریف میں متشابہات کا ذکر ہے، پر جن کے بارے میں دو مختلف گروہ زائغین اور راسخون فلم کا مختلف طریقہ بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا ان کے بارے میں اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، جو زائغین میں ہیں وہ تو اس سے فتنہ کو فروغ دینا چاہتے ہو، جو لوگ راسخین وہ کہیں کہ ہمارے ان چیزوں پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور جو عقل مند ہوتے ہیں وہی نصیحت پکڑتے ہیں، اس سے معلوم ہو کہ جو زائغین ہیں اور اپنی اصلاح سے ان کو غرض نہیں ہے ان کو تو خطاب ہی نہیں کرنا، اور اپنے کام سے کام رکھ کر جو ان کو شر سے بچنا چاہتے ہیں ان کی مدد کرنا ہے، اور اس طرح کی جو آیت محکمات ہیں ان سے جہاں تک ہو سکے جو چیز سمجھائی جا سکے ان کو سمجھائی جائے، انہی نے جو اشکالات لوگوں کے ذہنوں میں بٹائے ہوئے ان کا جواب دینا چاہیے، اور یہ دعا قرآنی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب پڑھنا چاہیے، اس کو معمول میں رکھنا تاکہ ہمارا دل ٹیڑھے نہ ہو جائے۔ اب اس سے نقطہ نکالتے ہیں، غلط عقیدے پہ ہم ہو جائیں چوٹ کرتے ہیں، تجسم کے غلط عقیدے کا منشا، تجسم کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ پاک کے لیے جسم کو ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک کبھی ایسے جسم میں جسم آ رہا ہے، ہاں جی اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سے حضرت احمد الرک بھی اس بات میں پڑھنے کی ضرورت اس طرح پیش آئی کہ لفظ وجود کی خالق اور مخلوق دونوں کی طرف ایک جیسی نسبت کرنے سے لوگ اللہ پاک کا وجود اور انسانی وجود ایک جیسا سمجھنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے بعد آیت کریمہ مثلا ید اللہ اور ساق کا غلط مطلب دینے سے کچھ لوگ عین تجسم کے قائل ہو گئے تھے، اور اس قسم کی دوسری آیتوں کی غلط تشریحات کے ذریعے اور حدیث قدسیہ مبارکہ کے مضمومہ بنیاد پر تجسم عینیہ کا ان کو مقالدہ ہوا، اور بعد نے جسم کو صرف مانا کہ جسم تو کم از کم ہے، تو ان ساری جیسوں کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور انسان صفات سے پاک ثابت کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو انسان کے وجود سے منزہ ثابت کیا جائے، اس فرق کو سمجھانے کے لیے سیاق و سباق کے طور پر اس منطقی بحث کو چھیڑا گیا ہے، ورنہ یہ بحث ویسے بہت نازک ہے اور اس میں پونک پونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب مدرجہ بالا تشریح سے معلوم ہوا کہ انسان چونکہ ممکنات میں سے، اور کہ ممکنات کا اصل عدم ہے، انسان چونکہ ممکنات میں سے اور ممکنات کا اصل عدم ہے، ابھی سے بات ہو گئی نا، اور جو ذلی طور پر عروج کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ارادے سے موجود ہوا ہے، تو مدرجہ بالا قانون کے مطابق جس کی موجودگی کسی ارادے کے ساتھ وہ بطور اشتقاق ہوتا ہے، یعنی کوئی بنا لیتا ہے نا، اشتقاق کا مطلب بنانا ہوتا ہے نا، اس کا وجود کیسے اس طرح ہو سکتا ہے جو کہ اصل میں وجود ہے؟ اس کو یوں سمجھا جائے کہ آج کل کے دور میں کمپیوٹر کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ اصل میں زیرو ون کو مختلف ممکن ترکیبوں سے بنتا ہے. اب اگر کسی سافٹ ویئر سے ایک عالیشان عمارت بنائی گئی, آواز وجود میں آئی ہے, متحرک تصویریں چل رہی ہیں, یہ سب فی الحال اس سافٹ ویئر کے ذریعے وجود میں آئی ہے اور اشتقاق کے طور پر موجود ہے, حالانکہ اصل میں اس سافٹ ویئر کا وجود ہے. اس سافٹ ویئر کے بغیر ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں. یہ سافٹ ویئر نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. اب کوئی کتنے ہوشیار ہوگا ان ترکیبوں سے سافٹ ویئر کے ذریعے اب بنے موجودات کو کیسے سافٹ ویئر کی طرح ثابت کر سکتا ہے؟ ہاں جی. نمبر دو, صفات باری تعالیٰ کا وجود محض سے الگ خارج میں وجود. اس بات کو مزید بڑھاتے فرماتے اس بات کا اہتمام تمام صفات حقیقیہ میں کیا جائے گا کہ جب ان کا اعتبار اصل کے لحاظ سے ہوگا جس میں اجمال ہوتا ہے, ان صفات کا حمل معتاد کے ذریعے طریقے پر ہوگا, ان صفات کے ظلال میں حمل اشتقاق کے طور پر ہوگا. جیسے کہ اصالت میں اللہ تعالیٰ علم کہنا درست ہوگا, معتاد کے طور پر اللہ تعالیٰ عالم کہنا نہیں, کیونکہ اس میں اشتقاق ہے جو ذل کے لیے ہوتا ہے. لیکن ذل کے مرتبے میں اللہ تعالیٰ عالم کہنا درست ہوگا اشتقاق کے طور پر نہیں, نہ کہ اشتقاق کے طور پر نہ کہ معتاد کے طور پر, کیونکہ وہ اصل کے لیے. لیکن ذلی طور پر ان صفات کی عینیت وجود اللہ تعالیٰ کی عینیت کی فرع ہوگی. یعنی ذلی طور پر ان صفات کی عینیت وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے فرع ہوگی, جو ہر خیر و کمال کا مبدا ہے. نتیجے کے طور پر جو صفات حقیقی ہے وہ خارج میں وجود پا لیتی ہیں, جیسے صفات کے بارے میں حضرت مجسم نے حقیقت جذب سلیق میں فرمایا ہے, اور دوسرے جو ممکنات ہیں وہ تو خارج میں موجود ہیں ہی. یعنی شیون و صفات کی بات کی جو تفصیل اس میں بیان کی گئی تھی اس کو یہاں مستحضر کرنا چاہیے, وہاں پر اس میں بڑی تفصیل دی گئی ہے. نمبر تین, مرتبہ ذات میں کمالات ذاتی ذات باری اور ایک دوسرے کے عین ہیں. مرتبہ ذات میں کمالات ذاتی ذات باری کے ایک دوسرے کے عین ہیں, یہ ذرا مشکل چیز ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں کمالات ذاتی ذات کے مرتبہ میں حضرت ذات کے عین ہیں. مثلا صفت علم اس مقام حضرت تعالیٰ کا عین ہے, اور قدرت و اراد اور باقی صفات کا بھی یہی حال ہے. وہ نیز اس مقام میں حضرت ذات سارا علم ہے, اس طرح سارا قدرت ہے. نہیں کہ حضرت ذات کا بعض علم ہے اور بعض قدرت ہے, کیونکہ اس مقام میں جز بننا محال ہے. اور یہ کمالات جو گویا حضرت ذات سے علیحدہ ہیں حضرت علم کے مرتبہ میں پائی جاتی ہیں اور تمیز پیدا کر لیے, اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس اپنے وحدانیت کی اس اجمال صرافت پر باقی ہے. اس کے بعد کوئی چیز میں باقی نہیں رہی جو اس تفصیل میں داخل نہ ہوئے اور متمج نہ کی, بلکہ وہ تمام کمالات جو حضرت ذات تعالیٰ کے عین ہیں مرتبہ علم میں آ گئے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو صفات ہیں اللہ جل شانہ کی وہ خارج میں موجود ہیں, فرماتے ہیں. ہاں جی, یعنی وہ اس میں تجزی نہیں, جیسے مطلب وہ یہ نہیں ہے, جیسے مثال کے طور میرے صرف آنکھیں دیکھتی ہے, کوئی جسم کا کوئی اور حصہ نہیں دیکھتا, تو یہاں تجزی ہے, یہ حصہ دیکھنے کے لیے, یہ حصہ بولنے کے لیے, یہ حصہ سوچنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اللہ جل شانہ کے ساتھ ہم اس قسم کی بات نہیں کر سکتے. اللہ سارا علم, سارا وجود, سارا قدرت, سارا مطلب, یعنی مطلب اس میں, ہاں البتہ علمی طور پر اس میں فرق کیا گیا ہے کہ علم کیا ہے, قدرت کیا ہے. علمی طور پر علم میں فرق امتیاز ہے, سمجھ میں آ گئی نا بات. علمی طور پر امتیاز ہے لیکن تجزی کے طور پہ نہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ والی بات ہے. چلے, مشکل بات آپ لوگوں نے آسانی سے سمجھ لی. صفات کی حقیقت اور آیا نے ثابت تھا, میرے خیال میں آگے بڑھیں یا یہ کافی ہے؟ ہاں کافی ہے نا, ٹھیک ہے, پریشان ہو کہ عزم نہ ہو. ہاں مطلب یہ کہ عینیت ہے,
اگر آپس میں دیکھتے ہیں تو آپس میں فرق,
ہاں مطلب ظاہر ہے. میرے تو ہم تو اصل میں بات یہ صفات ثبوتیہ وہی صفات حقیقی ہے نا, تو ہم لوگ اپنے صفات کے آئینے میں اللہ پاک کے صفات کو دیکھتے ہیں. جیسے اللہ پاک کے وجود کو ہم اپنے وجود کے آئینے میں دیکھتے ہیں نا, تو ہمارا وجود تو یعنی جس کو کہتے ہیں یعنی لیا گیا ہے, مستعار ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجود تو واجب الوجود ہے. تو اس طرح اللہ پاک کے صفات اصلی ہیں, حقیقی ہے, اور ہمارے صفات لیے گئے ہیں, مطلب مستعار ہیں. لیکن اگر یہ صفات ہمارے نہ ہوتے تو اللہ پاک ان صفات کو کیسے جانتے ہیں؟ تو یہ اس کے آئینے میں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ان کی طرح بیان ہی ہے تو نہیں نا. بینی ہے ہے تو نہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو یہاں دنیا میں چیزیں ہیں تو اسی کے ذریعے سے ہم جنت کی چیزوں کو بھی پہچان رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے ذریعے سے ہم اس کو پہچان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح اللہ جل شانہ کے جو صفات حقیقی ہیں وہ اپنے ان صفات جو غیر حقیقی ہیں ممکن ہے وہ ان کے ذریعے سے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں اس کے آئینے میں، یعنی اس کے ذریعے سے یہ جو مراقبہ صفات ثبوتیہ کام کرواتے ہیں وہ اسی لیے تو کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے اس لیے کہا یہ ٹاپک ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن بہرحال الحمد للہ ہاں صفات خارج میں موجود ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں بھی یہ صفات
ہاں موجود ہے، موجود ہے صفات، موجود ہے بالکل جی، بالکل جی، صفات کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہیں۔ یہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت بحث ہے، حضرت نے بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے اس کو کیا ہے، اور ہم لوگ اللہ کرے کہ ان ساری چیزوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں، کیوں اصل بات یہ ہے ہم لوگ سمجھتے پتہ نہیں ہمیں کیوں یہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن جس وقت جو پنست ہے نا اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے، جو گمراہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، جو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے تو اس کو کیا بتایا جائے گا، پھر یہ چیزیں ان کو بتائی جائے گی نا، تب وہ گمراہی سے نکلے گا نا۔ تو حضرت نے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ حضرت کے ارشاد بلند فرمائے، ایسی ایسی چیزوں پہ باتیں کی۔ تو حضرت کے جو مکتوبات شریف ہیں اس کے اندر بڑے علوم و معارف ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے تمہید کی ضرورت ہے، بغیر اس تمہید کا مطلب جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو لوگ اس سے جو ہے نا اس وجہ سے مستغنی ہو گئے تھے کہ سمجھ نہیں آتی، حالانکہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، میڈیکل پرسکرپشن ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو لوگ پیچھے پھراتے ہیں، جی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب۔ ایک بزرگ ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سے، ان کے ایک مکتوب شریف میرے ملفوظ شریف میرے سامنے بھی ہے، بڑی زبردست حضرت فرماتے ہیں، شیخ عبدالعزیز عطاری فرماتے ہیں، صرف ایک درخت کو چھوڑ کر جنت کی تمام تر وسعت آدم علیہ السلام پر حلال تھی، ابلیس نے آدم علیہ السلام کی ساری توجہ اسی ایک درخت کی طرف مبذول کرا دی، سو جنت اپنی تمام وسعتوں کے باوجود آدم علیہ السلام پر تنگ پڑ گئی، اور شجر ممنوعہ اپنی محدودیت کے باوجود وسعت اختیار کر گئی۔ سوچئے ابلیس ہتھکنڈے اس تنگ دنیا میں کتنے کارگر ہوں گے جہاں ہر قدم پر محرمات اور ممنوعات ہیں۔ یا اللہ خیر، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم الله 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 مراقب کریں گے تصور میں جو اللہ اللہ ہم ابھی کر رہے تھے تصور کریں کہ وہی اللہ اللہ ہمارے دل کر رہا ہے اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حسبنا فرجي ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام الرباط ورضوانك وتمام مغفرتك. اللهم آتني كتابي يميني. اللهم غشني برحمتك وجنني من عذابك. اللهم ثبت قدمي متزل في الأقدام. اللهم جلنا مفلحين. اللهم افتح أقبال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسمع علينا من فضلك وأجلنا من عبادك الصالحين. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أحيني مسلما ميتا مسلما. اللهم عذب الكفرة والك في قلوبهم الروبة وخالب بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم عذب الكفرة على الكتاب والمشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويعدونك معك إلى آن آخر. لا إله إلا أنت باركت وتعاليت ما يقول الظالمون علوما كبيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وأجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك ووجههم يشكر نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق سبحانك لا إله غيرك. اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا عفو عني، يا رؤوف بي، يا رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتوفني حسن عبادك. يا رب أسألك من خير كله، يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وقني السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله، بيدك الخير كله وإليك أرجو الأمر كله، أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله إلا غيره. اللهم عزم عني الهم والحزن. اللهم بحمدك انصرفت اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت. اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله إبراهيم وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر وتعصمني في ديني فإني مبتلى وتعالي برحمتك فإني مظلم وتنفي عن الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن السائل عليك حقا. أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم أن تشركنا في سالهم ما يدعونك فيه وأن تشركهم في سالهم ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا منهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمد الوسيلة واجعل في المستفين محبته وفي الأعلين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم اهدني من عندك وافد علي من فضلك واسبي علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك التوفيق أهل الهدى وعمل أهل اليقين ومناسة أهل التوبة وأزمة أهل الصبر وجد أهل الخشى وتلبى أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وإرفعنا حتى ألقاك. اللهم إني أسألك مخافة أن تهجن المعاصيك حتى عمل بطاعتك عملا استحق برضاك وحتى اناسك بالتوبه خوفا منك وحتى اخلصنك وحتى اخلصك لك النسيه تحيا منك وحتى توكل عليك في الامور كلها وحسن ظنك سبحان خالق النور. اللهم لا تهن فجاهه ولا تهن بغته ولا تخفلنا حكم ولا وسيئه. اللهم انس واشهد في قبري. اللهم ارحمني بالقران العظيم وجلني واماما ونورا هدى ورحمه ورحمه. اللهم زكني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني التلاوه وعن الليل وعن النهار وجل لي حجة يا رب العالمين. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وامن أمتك ناسية بيدك أتقلب في قبضتك وصدق بلقائك وأؤمن بوعدك أمرتني فعصيت ونهيتني فأتيت. هذا مكان أعوذ بك من النار. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد ولك الحمد ولك المشتكى وبك المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اني اعوذ برزاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا اصلي ثناء انك عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم اني اعوذ بك من نزل ونزل او نذل او نذل او نزل ما يزلم علينا او نجهل وجه علينا او اذل وضل. اعوذ بك من بنور وجهك الكريم الذي اضاءت له السماوات واشرقت له الظلمات وسله عليهم الدنيا والاخره أن تحل علي أدبك وتنزل علي سخطك ولك الأطباء حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واكتنك واكت الوليد. اللهم إني أسألك من شر الأمين السيئة والبئر السهول وتقبل هذه الدعوات في حق محمد اشرف علي وعبد المواسي محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع عبد الماجد مولانا محمد اشرف سليماني مولانا محمد زكريا وصوفي محمد اقبال وسيد الاشياء وسيد تزيم وسيد تزيم رحمه الله عليهم وفي حقي وفي جميع وجميع المتعلقين وفي حق ابائهم وامهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى على سيد الكائنات واكرم مخلوقات صلاه تسبق الايات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.